السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، دین کے عنوان سے جو باتیں کی جاتی ہیں وہ مختلف عنوانات کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کے نام الگ الگ ہیں. جیسے ایک کا نام دعوت ہے، ایک کا نام تقریر ہے، ایک کا نام وعظ ہے، ایک کا نام مجلس ہے. یہ چاروں ایک نہیں ہیں، الگ الگ ہیں. اپنے اصل وضع کے اعتبار سے الگ ہیں، ایک دوسرے پہ بول لیتے رہتے ہیں. دعوت میں زیادہ تر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا بیان کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے. تقریر میں اسلام کے جو دعوے ہیں، اسلام کی جو تعلیمات ہیں، وہ دعوی کی شکل رکھتے ہیں. ان کو دلائل کے ذریعے سے ثابت کرنا ہوتا ہے. اسلام اخلاق سے پھیلا، تلوار سے نہیں پھیلا، یہ تو ایک دعویٰ ہوا. تب مقدر کیا کرتا ہے؟ اس کے دلائل دیتا ہے، اس کے شواہد پیش کرتا ہے، اس کے نظائر پیش کرتا ہے، واقعات سے ثابت کرتا ہے کہ واقعہ ایسے ہی ہوا ہے. وعظ میں ہوتا یہ ہے کہ ابواب الوقاف ہوتے ہیں زیادہ، دل کو نرم کرنے والے مضامین، دل کو نرم کرنے والے مضامین، دنیا کی بے رغبتی پیدا کرنے والے مضامین سنا کر لوگوں کو عمل پر آمادہ کرنا ہوتا ہے، عمل کی طرف توجہ دلانا. مجلس جو ہوتی ہے اس کا تعلق تربیت سے ہوتا ہے. جو شرکاء مجلس ہیں ان کی تربیت باطنی ہو. چاروں کا الگ الگ موضوع ہے، انداز بھی چاروں کا الگ ہوتا ہے. مجلس کا موضوع مقرر نہیں رہتا، ایک ٹاپک پہ نہیں رہتی بات. مجلس کے اندر ہم نے بزرگوں کو یہ دیکھا ہے کہ جتنے آدمی بیٹھے ہوتے ہیں اتنے مضامین ہوتے ہیں، اور ہر آدمی کے متعلق کوئی نہ کوئی بات چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ تربیت سے متعلق بات ہو. اور مجلس میں میں نے دیکھا ہے کہ مجلس والا عموماً کرسی پہ نہیں ہوتا، وہ نیچے رہتا ہے. جلال آبادی کی مجلس میں ہم لوگ بیٹھتے تھے، ایسے بیٹھے رہتے تھے، کرسی نہیں ہوتی تھی، تقریر کے لیے ہوتی ہوتی تھی بات. میں اس لیے کرسی سے نیچے اترا، ایسا نہیں ہوا، یہ تو بتا رہا ہوں میں آپ کو. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کرسی اسے نہیں ہوتی، نیچے بیٹھتے. وجہ اس کی ہے کہ اس کی ٹائمنگ لمٹ بھی نہیں ہوتی. ہم لوگ خانقاہ میں جب رہے حضرت مولانا رسول اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تربیت کے لیے آدمی کو خانقاہ اختیار کرنی پڑتی ہے، کسی بزرگ کی صحبت میں رہ کے ان کی تعلیم لینی ہوتی ہے تربیت کے لیے، اور اس کی ٹائمنگ کم از کم 6 مہینے کی ہے. کم لم پہلی نماز اس کی 6 مہینے کی، اس کے بعد تو برسوں بھی چاہیے ہوتے ہیں. بعد میں حضرت پیران پیر سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ پھر رہنا بھی ایسا ہوتا ہے شیخ کے پاس، کن کل میتی فی ید الغسال، ایسے رہنا ہوتا ہے جیسے میت غسال کے ہاتھ میں رہتی، غسال نہلانے والا، میت کو، مردے کو، جنازے کو نہلانے والے جو، تو سمجھ لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا آپ کے چہرے کے نقش بتا رہے تھے کہ پورا نہیں سمجھتے. ترجمہ چاہیے کسی کو؟ Somebody want to translation? بس ٹھیک ہے اتنا تو سمجھ لیتے یار. اگر کوئی اسپیشل ضرورت مند ہے تو بتا دیں. اچھا آپ کو چاہیے کن کل میت فی ید الغسال, ایسے رہنا ہوتا ہے کہ میت غسال کے ہاتھ میں, نہلانے والے کے ہاتھ میں. تربیت میں سوال جواب نہیں ہوتا, کوشچن کا حق نہیں ہوتا, اعتراض کا حق نہیں ہوتا, ہاؤ اور وائی کا حق نہیں ہوتا. یہ تو تربیت نہیں, اس کی تربیت نہیں ہوتی. حضرت شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں, اور خواجہ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پوترے. حضرت شاہ عبد القدوس گنگوئی آج سے 500 سال پہلے کے بزرگوں میں سے گزرے, بڑے اچھے بزرگ تھے, اللہ والے تھے. اور عشق کی گرمی کا یہ حال تھا, ان کے حالات میں لکھا ہے کہ گنگوئی جو ہے نا گنگا کے کنارے ہیں, تو ٹھنڈا پانی ایک دم رات میں نئے گھڑے میں بھر دیا جاتا تھا, سردی کا زمانہ ہو یا گرمی, اور صبح صبح ان کی پیٹ پہ ڈالا جاتا تھا. ایک مرتبہ خادموں نے کہا کہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی, آپ ایسا نہ کریں. اتنی سردی وہاں کی, جیسی سردی ہوتی ہے جیسی گرمی ہوتی ہے, بس صرف یہی ہے کہ مائنس میں نہیں جاتا لیکن بہت سخت سردی ہوتی ہے. اتنی انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے ایسے غسل کا, وہ بھی ٹھنڈے پانی سے, وہ بھی نئے گھڑے میں جو روک کے رکھے, وہاں زمانے میں تو ایسے تھا, فریج وغیرہ کا سسٹم تو تھا نہیں, برف وغیرہ بھی اتنا کامن نہیں ہوتا. تو لوگوں کے کہنے پر حضرت نے کچھ دن غسل نہیں کیا, دو تین دن. یہ دو تین دن کے اندر ان کی پیٹ تڑپ گئی, پیٹ میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ کہنے لگے عشق کی گرمی اتنی ہے کہ اگر دو تین دن اور نہیں نہلاؤ گے تو میں مر جاؤں گا. بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں. حضرت شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ ان کے پوترے, ایک مرتبہ ان کو خیال آ گیا کہ میں اپنے دادا اتنے بزرگ تھے, میں نے کچھ بھی نہیں سیکھا, وہ تلاش میں تھے کہ میں کس کے پاس جاؤں. واقعہ تو بہت لمبا ہے, وہ نہیں سناؤں گا میں بھی. حضرت نظام الدین برخی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے پلپا میں سے تھے. تو لوگوں نے بتایا کہ بلخ میں ہے ان کے خلیفہ, وہاں جاؤ. بلخ بہت دور ہے, ایران کا ایریا, وہاں چلے گئے. جب معلوم ہوا کہ شیخ زادے آ رہے ہیں بزرگوں کے پاس, پیر کی اور پیر کے منتصبین کی یعنی ان کی اولاد کی, ان کے آفات کی بڑی عزت ہوتی ہے, بڑا احترام ہوتا ہے, نسبت کا احترام بہت ہوتا ہے بزرگوں کے پاس. جیسے شیخ کو معلوم ہوا نظام الدین بلخی کو, تو وہ اپنا امامہ وہ 2 میل آگے نکل کے آگے وہ آ رہے ہیں بول کے معلوم ہوا استقبال کے لیے, 2 میل پیدل واک کر کے ہمائٹ. اور پھر جب وہ آئے تو ان کو اپنے گھر میں داخل کرنے کے لیے اپنا امامہ بچھا دیا, نکالا, آپ اس کے اوپر پیر رکھ کے آئیں چونکہ آپ میرے شیخ دادے ہیں, احترام. کھلایا پلایا, بہترین مہمان نوازی کی. اس کے بعد کہنے گئے صاحب دادے کیسے تشریف آوری ہوئی؟ تو فرمانے لگے کہ جو باپ کی ہمارے دادا کی جو وراثت آپ کے پاس ہے وہ لینے آئے, جو انہیریٹن ہمارے دادا کا تمہارے پاس ہے, یعنی نسبت باطنی اور کمال روحانیت کا کمال, وہ لینے آیا. وہ کہنے لگے صاحبزادے وہ ایسا تو نہیں ملتا کھا پی کے اکرام کے ساتھ عزت کے ساتھ. کہنے لگے وہ جیسا بھی ملے مجھے اس سے بیٹھنا, مجھے وہ لینا ہے. کہنے لگے پھر تیار ہو جاؤ. مجھے تیار. حضرت نے فرمایا کہ وہاں چلے جاؤ, خانقاہ کے جو خادم, خانقاہ میں جو رہنے والے لوگ ہیں, تربیت لینے والے جو لوگ تھے وہاں پہ, وہاں رہ جاؤ اور روزانہ ان کی غلاظت اٹھا کے پھینک کے آؤ. پہلے کمرس یہ نہیں تھا، ڈرینیج سسٹم نہیں تھا، ولادت انسانوں کی انسان ہی اٹھا کے جنگل میں پھینک کے آتے، وہ لگایا ان کو اور یہ فرمایا کہ تم میری مجلس میں آنے کے قابل نہیں، ابھی نہیں آ سکتے، صرف یہی کام کرو دور رہے، مجلس میں بیٹھنے سے منع کیا تھا، آنے سے منع کیا تھا. سوال تو بھتور کی بات ہے، یہ میں سنانا چاہ رہا تھا، کہیں گے تم نہیں بیٹھ سکتے، تھوڑے دن کے بعد بلاؤں گا. ایک تھوڑے دن کے بعد میں ان کی ڈیوٹی کم کی، بلکہ غلاظت کھینچنے کے بجائے یہ فرمایا کہ ہمارے خانقاہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے تہجد کے لیے گرم پانی کرنے کی ڈیوٹی تمہیں دی جائے، پانی گرم کرو، لکڑی لگا کے وہ کرتے، پانی گرم ملنا چاہیے تہجد میں جو لوگ وضو کے لیے اٹھنے کا رکھتے ہوئے، جو تہجد والوں کو گرم پانی دینا چاہے وہ کب اٹھنا پڑے گا، تو بہت پہلے سے اٹھا ہوا رہے گا تبھی تو گرم پانی دے سکے گا ورنہ کہاں دے گا. اور فرمایا ہمارے مجلس میں آ کے بیٹھ جایا کرو مگر بولنے کی اجازت نہیں، نہ ذکر پوچھنا نہ فکر پوچھنا، میرے لیے کیا تعلیم ہے، میرے لیے کیا ہدایت، آواز آ رہی بتاؤ، پوچھنا نہیں، بیٹھے رہو خالی. کیونکہ تربیت ایک ایسا فن ہے میرے بزرگو کہ وہ بڑی نزاکتیں رکھتا ہے اپنے اندر، تو بزرگ کی خدمت میں رہنا پڑتا ہے. کیونکہ کل میت ہی تھی، یہ دل غسال غسال کے ہاتھ میں جیسے میت، نہلانے والے کے ہاتھ میں جیسے مردہ ہوتا ہے، ایسے رہنا ہوتا ہے. تو پھر وہ ٹھوک بجا کے صحیح کرتا ہے آدمی. جیسے سنار جو ہے اس کے ہاتھ میں زیور ہوتا ہے، سونا ہوتا ہے، چاندی ہے، تو وہ زیور جو ہے نا اس کے ہاتھ میں مولڈ ہوتا رہتا ہے، وہ بنا دے، وہ پگھلا دے، وہ توڑ دے، وہ جالی بنا دے، وہ حلقہ بنا دے، وہ کچھ بھی کر دے، تبھی جا کے وہ کسی دلہن کا نیکلس بن سکتا ہے، کسی برائڈ کا نیکلس بن سکتا ہے. وہ کہنے لگے یہ تو نے کیوں موڑ دیا، وہ تو نے کیوں موڑ دیا، ایسا کیوں کر دیا، ویسا ایسا کیوں ویسا کیوں، اگر زیور کو اختیار ملے بولنے کا اور وہ بولنے لگے تو پھر تو بن گیا. تو ہم حضرت کے مجلس میں جایا کرتے تھے وہاں حکمہ مسئول خان صلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، روزانہ ان کی مجلس شروع ہوتی تھی 9 بجے سے اور چلتی تھی 1:30 بجے تک، 9 سے 1:30 تک، 4 گھنٹے، 4.5 گھنٹے، 3 گھنٹے، کبھی 11:30 بجے تو علماء کرام آتے تھے مدرسے سے چھوٹنے کے بعد، خامخا والوں کو تو مدرسہ نہیں ہوتا، 9 بجے جا کے بیٹھ جانا پڑے، مجلس میں ٹائم لمٹ نہیں ہوتا. اور مجلس میں جو ہے نا شیخ زبان ہوتا ہے اور تربیت لینے والے کان ہوتے ہیں خالی، یعنی اس کو صرف کان استعمال کرنا پڑتا ہے، اس کو صرف زبان استعمال کرنا پڑتا ہے. اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ قرآن پاک سے فائدہ 2 آدمیوں کو ہوتا ہے، ان فی ذلک لذکرا لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شهید. قرآن پاک سے فائدہ اس کو ہوتا ہے جس کے پاس میں دل ہو. اب ہر آدمی جا کے چکر آ رہا ڈاکٹر سے، یار میرے پاس تو ہے دل، میرا ایسا دل تو بکری کے پاس بھی ہے، ایسا دل تو غیر مسلم کے پاس بھی ہے، منافق کے پاس بھی ہے، ہپوکریٹ کے پاس بھی ہے، دہریے کے پاس بھی ہے. جو دل ہے وہ مراد نہیں ہوتا، یہ دل اصل میں جگہ ہے دل کی، یہ دل پیلس ہے دل کا، دل اس کے اندر ہوتا ہے، وہ ایک روحانی قوت ہے، اس کے اندر جان ہونا اس کو دل بنا دل والا ہونا کہتے ہیں. وہ جو قوت ہوتی ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے مزین ہو جاتی ہے، رب تعالیٰ شانہ سے اس کا علاقہ تعلق قائم ہو جاتا ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب دل کہتے ہیں، ورنہ جب تک وہ بات نہیں پیدا ہوگی وہ صاحب دل نہیں کہلاتا. اسی لیے بزرگوں کو اللہ والوں کو اہل دل کہا جاتا ہے. علیمہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں آپ کو ملے گا، میں کہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے، پہلے جو لوگ دن کی دوا بیچا کرتے تھے یعنی صاحب ہمارے پر جو لوگ تھے وہ اپنی دکان نہیں رکھ رہے, مطلب کم ہو گئے, وہ کہیں 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 کوئی کوئی ہے, ورنہ جگہ جگہ دکان تھی, دکان خانقاہ کو, دکان سے مراد خانقاہ ہے یہاں پر, یہ لوگ ان کے پاس آتے تھے, پھر وہ دلوں کی تربیت کرتے تھے, دلوں میں جان ڈالتے تھے, روحانیت آتی تھی. اس لیے کہ اگر کسی کو اس کا تھوڑا سا بھی حصہ مل جائے نا تو وہ بہت عجیب چیز ہوتی. بزرگوں نے لکھا ہے کہ دل میں اتنا پھیلاؤ ہے, اتنا بڑا ہوتا ہے دل, اتنی وسعت ہے اس میں کہ آسمان اور زمین اس کے ایک کونے میں ڈال دے سکتا ہے, ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اس کے ایک کونے میں ڈال دیا جا سکتا ہے, اتنا بڑا ہوتا ہے دل. لا یسعونی ارضم ولا سما, ایک حدیث کا مفہوم ہے, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین مجھے نہیں سما سکتے لیکن دل والا میرے کو سما لیتا ہے. فلا کی یسعونی قلب مؤمن, مجھے قلب مؤمن سما لیتا ہے. فرمایا قرآن پاک میں کہ ان فی ذلک لذکرٰ لمن کان لہ قلب, اس سے اصل نفع وہ آدمی کو پہنچتا ہے جس کے پاس میں دل ہوتا ہے. اس سے مراد ہے صاحب دل ہونا, صاحب معرفت ہونا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہو گئی, اللہ کو اس نے پہچان لیا, جان لیا, ان کی عظمت کھل گئی, ان کی کبریائی کھل گئی, ان کا ساتھ ہونا کھل گیا, ان کا محیط ہونا کھل گیا, ان کا غنی ہونا کھل گیا, اپنا فقیر ہونا کھل گیا, پوری کائنات اور ہم میں سے ہر فقیر مطلق ہیں, فقیر بنے محتاج. کوئی بڑا بادشاہ ہو, امیر ہو, وہ بھی فقیر, اتنا ہی فقیر ہے جتنا فقیر فقیر ہے, اللہ کا اتنا ہی فقیر ہے جتنا ایک بےکس بے سہارا فٹ پاتھ پہ زندگی گزارنے والا, بریجز کے نیچے اپنا ٹائم نکالنے والا, کھانے کو کھانا نہیں, پہننے کو کپڑے نہیں, وہ جتنا فقیر ہے ان کے پاس بادشاہ بھی اتنا ہی فقیر ہے, رچ مین بھی اتنا ہی فقیر ہے. فخر کا کھل جانا, اور اسی لیے جس آدمی پر فخر کھلتا ہے اس آدمی کو اپنی حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے. ہم پر ہماری حقیقت کھل جائے, اس میں جو چیزیں کھلا کرتی ہیں اس میں پہلے فخر کھلا کرتا ہے. کھلنا, اوپن ہونا, سمجھ میں آنا, مائنڈ میں آ جانا. پوری کائنات اور ہم سب کے سب فقیر مطلق محض, فقیر محض ہیں. بظاہر تو میرے پاس پیسہ بھی ہے, بظاہر تو میرے پاس یہ بھی ہے, بظاہر تو وہ بھی ہے, دولت بھی ہے, پراپرٹی بھی ہے, جائیداد بھی ہے, جاب ہے, یہ ہمیں فقیر کیسا ہو. یہ کھلنا ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں ان پر ڈیپینڈ کرتی ہیں, انہیں ایک سیکنڈ میں ختم ہو جائیں گے, کچھ بھی نہیں کسی کے پاس. بادشاہ کی بادشاہت میں بادشاہ فقیر ہے, اگر اللہ نہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں اللہ اس کو بادشاہت سے اتار دے. کسی کمپنی والے کو کمپنی سے محروم کرنے اللہ کو کتنی دیر ہوتی ہے. ہمارے وجود جو ہے نا یہی نہیں ہے ہمارے پاس, ہمارا وجود ہی ہمارے پاس, وہ تو ایک سیکنڈ میں ختم ہو جا سکتا ہے. حجاب النور لکٹ لو کشف عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه مد بصره. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حجاب نور ہے, کرٹن جو ہے اللہ پاک وہ نور ہے. اگر وہ کرٹن ہٹا دیں تو جو ہے سب جل جائے. لأحرقت سبحات وجهه, ان کے چہرے مبارک کی تجلیات وہ جلا دیں, ان سب چیزوں کو جو ان کے سامنے, مد بصره, اور پیچھے اللہ کے کچھ نہیں ہے, سب سامنے ہی ہے. اللہ کے لیے پیچھے سامنے دایاں بایاں نہیں ہوتا. کلتا یدئی یمین, ان کی دونوں ہاتھیں سیدھے ہاتھ ہی ہیں. وجود میں محتاج, زندگی میں محتاج، علم میں محتاج، ارادے میں محتاج، قدرت میں محتاج، سوچنے میں محتاج، چاہنے میں محتاج، دل کے اندر کے سارے آرگنس کے کام کرنے میں محتاج، خون کی ایک ایک سیل میں محتاج، رگوں میں محتاج، ہڈیوں میں محتاج، دماغ کے اندر پورے سسٹم میں محتاج، اس میں محتاج نہیں ہے بندہ اللہ پاک کا، مکان میں محتاج، دکان میں محتاج، جاب میں محتاج، بندہ بیوی بچوں میں محتاج، محتاج ہی محتاج. اسی لیے پہلے بزرگان دین لکھا کرتے تھے العبد الفقیر. آپ بزرگوں کا کلام پڑھیں گے، ان کے مکتوبات وغیرہ کو دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوگا کہ فقیر یہ کہتا ہے. فقیر کا مطلب کیا؟ تیرے پاس پیسے نہیں، کیوں فقیر بولتے اپنے آپ؟ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ آہ کے کھویا گیا تجھ سے فقیری کا راز، آہ کے کھویا گیا تجھ سے فقیری کا راز، ورنہ ہے مال فقیر سلطنت روم و شام. روم و شام پہلے ایسے تھے جیسے امریکہ اور رشیا. کہہ رہے ہیں کہ فقیر کی جھولی میں، اس کے کشکول میں امریکہ اور رشیا کی سلطنت پڑی رہتی ہے، اور فقیر کے کشکول میں تو اتنا پڑا ہی رہتا ہے. یہ بول رہے ہیں اگر فقیر کو اس کی فقیری سمجھ میں آ گئی. اس لیے کہ جب اللہ والوں جب فقیر مسلمانوں کو فخر سمجھ میں آ گیا، صاحب معرفت بن گئے، پھر تو پوری دنیا کی حکومت اللہ نے ان کے قدموں میں ڈال دی تھی. وہی تو فقیر کا مال تھا. اس لیے جب آدمی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اپنے کو اور پوری کائنات کو جو اطراف میں ہے، زمین سے لے کے آسمان تک، چوٹی سے لے کے عرش تک، جبرائیل تک، مشرق مغرب شمال جنوب علوی سفلی مادی غیر مادی بسائط اور موالد مرکبات اتنے ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، بادل ہیں، آسمان ہیں، کہکشائیں ہیں، ستارے ہیں، چاند سورج ہے، جانور ہیں، درندے ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، انسان ہیں، ان سب کا جب فقر کھل جاتا ہے، محتاجگی کھل جاتی ہے کہ یہ سب اللہ کے فقیر ہیں، اور خود اپنی بھی فقر، اپنا بھی فقر کھل جاتا ہے، تو اس کو فقیر اللہ کہتے ہیں. اس لیے آدمی سب سے پہلے فقیر اللہ ہوتا ہے. جب یہ کھل جاتا ہے تو پھر جو کچھ وہ دیکھتا ہے وہ اللہ کی امانت دیکھتا ہے. بھائی میں تو میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن ہاتھ تو ہے تو یہ امانت ہے، آنکھ تو ہے یہ امانت ہے ان کا یہ دکھ رہا ہے یہاں پہ. جیسے آپ سیلف کے اندر سامان رکھتے ہیں نا اپنے گھر کے اندر، یہاں پہ شو پیس رکھے ہوئے ہیں، یہاں پہ برتن رکھے ہوئے ہیں، یہاں پہ مرچی مسالے رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے جگہ جگہ مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں. ان کا ہی خزانہ ہے پورا. آنکھوں کا خزانہ ان کا ہے، کانوں کا خزانہ ان کا ہے، منہ کا خزانہ ان کا ہے، ہاتھوں پیروں کا خزانہ ان کا ہے، وہی مالک ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى. وہی مالک ہے ان سب کے جو آسمانوں میں، وہی مالک ہے ان سب چیزوں کے جو زمین میں، وہی مالک ہے ان سب چیزوں کے جو ان دونوں کے بیچ میں، وہی مالک ہے ان سب چیزوں کے جو تحت الثرى میں، نیچے سے نیچے جو آدمی سوچ سکتا ہے وہ سب اس کے مالک وہی ہیں، ان کے تو یہ پھر کیا ہے یہ جو کائنات نظر آتی ہے؟ کہ یہ امانت ہے. جب یہ مضمون کھلتا ہے تو امین اللہ ہوتا ہے آدمی، فقیر اللہ کے بعد امین اللہ بنتا ہے. اور فقیر اللہ اگر کسی پر ہونا کھل جائے تو اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس پر کھلا. اور امین اللہ ہونا سمجھ میں آ جائے تو اس کو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، اس پر کھلا. کہ استعمال امانت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. امانت میں خیانت جائز نہیں، امانت میں خیانت چوری ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سب چور بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر تو بڑا غصہ آ جائے گا، لیکن ایک بھی ایسا نہیں ہے جو چور نہیں. اللہ کی امانت میں خیانت کرنے کی کس کو عادت نہیں؟ اللہ معاف فرمانے، سب کو خیانت کرنے کی عادت. میری مرضی ہے میں جو چاہے دیکھوں، میری مرضی ہے جو چاہے سنوں، میری مرضی ہے جو چاہے بولوں، میری مرضی ہے جو چاہے پکڑوں، جس کو چاہے ہاتھ لگاؤں، میری مرضی ہے جدھر چاہے جاؤں چلوں پھروں، میری مرضی ہے جس کی دعوت چاہے قبول کروں، جس کا کھانا چاہے کھاؤں، جس کا کھانا چاہے نہ کھاؤں. میری مرضی ہے میں اپنے بچوں کو جیسے چاہے پڑھا لیتا ہوں، اللہ کے دوستوں کے حوالے کروں یا اللہ کے دشمنوں کے حوالے کروں، میری مرضی ہے. ان کی تعلیم و تربیت کے لیے میں دشمن کے حوالے کروں یا دوست کے، اسے کیا بحث. میری بیوی ہے، میری مرضی ہے میں اس کو چاہے اپنی چاہے اسے برقع کراؤں گا یا نہیں کراؤں گا. میری مرضی ہے میں جیسا چاہے پہنوں گا، میری مرضی ہے میں جیسا چاہے رہوں گا، میری مرضی ہے میں جیسا چاہے بال بناؤں گا، ناخن بناؤں گا، کپڑے پہنوں گا. چوری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ خالص چوری ہے. جس نے کسی بھی عمل میں اپنی مرضی کو دخل دیا وہ چور ہے، حقیقت کے اعتبار سے وہ چور ہے. برا لگے یا بھلا لگے، میں بھی چور ہوں آپ بھی چور، سب ایک ہی ہم مان کے ہیں. اخیر اللہ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی پڑتی کہ اللہ ہم چور ہیں، صحیح ہے، معاف کر دو. کیا کرتے ہیں ہم آپ کو، آپ ہمارے کو پیٹیں گے، توڑیں گے، موڑیں گے، تو آپ کا تو کچھ جانے گا نہیں. جانا تو ہمارا ہی، چھوڑ دو. آپ کی حبیب کی امت ہے، آپ کے محبوب کے پیارے ہیں. بخیر یہ امین اللہ ہوتا ہے آدمی، اور جب فقر کھلنے کے بعد اور امین اللہ کا تقاضا پورا کرنے کے بعد پھر آدمی کو ولایت ملتی ہے، پھر وہ ولی اللہ ہوتا ہے. اور جب آدمی ولی اللہ کے مرحلے سے گزرتا ہے، ولایت خاص خاص قرب خاص نسبت اللہ پاک اپنی عطا فرما دیتے ہیں، اپنا جذب عطا فرما دیتے ہیں، اپنا وصول نصیب فرما دیتے ہیں. جذب، وصول، نسبت، یہ سب اللہ تک پہنچنا بڑا پڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہے. یہ جو بولا جاتا ہے نا، یہ خاص مفہوم ہے اس کا. قرب مکانی، قرب زمانی مراد نہیں ہے یہاں پر. فزیکلی قرب نہیں ہوتا اللہ کے ساتھ، قرب رضائی ہوتا ہے، خوشی والا. اللہ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ پسند کرنے لگتے ہیں بندے کو، ولایت میں وہ ہوتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت کسی کو ملتی ہے تو وہ اس پوری جہان کا خلاصہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے اللہ کو وہ بندہ. اسی لیے اولیاء اللہ کا بڑا مقام ہے، عام آدمی نہیں ہوتے. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته. بندہ برابر میرے سے اپنی دوستی بڑھاتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے سے، فرائض اور واجبات اور سنتیں، موقدہ غیر موقدہ، سب چیزوں میں پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ یہ تو ڈیوٹیاں ہیں، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اس کے بعد ایک ایمان والا یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے دوستی کروں، اپنا تعلق بڑھاؤں. حدیث شریف میں ہے کہ میرا بندہ میرے سے اپنی دوستی بڑھاتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے سے، حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں. میں اپنی محبت محبوب اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، پسند کر لیتا ہوں، فیصلہ کر دیتا ہوں کہ ہاں یہ میرا. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. جب میں اس کو چاہنے لگتا ہوں تو پھر اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ خود ہی فرما رہے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں. اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے پھڑتا ہے. اور اگر کوئی اس سے لڑتا ہے تو میری طرف سے اعلان جنگ ہے، جو اسے دشمنی کرتا ہے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، جو اس کو تکلیف پہنچاتا ہے میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے. من آزا لی ولین کا بھی لفظ ہے، من آزا ولین کا بھی لفظ ہے. جو اس کو کھانا کھلاتا ہے میں یہ کنسیڈر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے کھلایا، جو اس کو کپڑے پہناتا ہے تو میں یہ شمار کرتا ہوں کہ اس نے مجھے پہنایا، حدیث شریف. جو اس کی بیماری میں مزاج پرسی کرتا ہے تو میں یہ حکم لگاتا ہوں کہ اس نے میری مزاج پرسی کی. اتنا بڑا مقام ہوں گا اندازہ فرما لیجیے. اور جب آدمی ولی اللہ ہو جاتا ہے, اس مرحلے پہ آ جاتا ہے, تو پھر اس کا نام بدل کے آگے خلیفۃ اللہ رکھا جاتا ہے, پھر وہ خلیفۃ اللہ ہوتا ہے. اور خلیفۃ ولایت ولی اللہ اور خلیفۃ اللہ ہونے کے بعد اس کا نام عبداللہ ہوتا ہے, پانچواں نام اس کا عبداللہ ہے. عبداللہ اتنا بڑا لفظ کیسا ہو گیا, یہ بنی اسرائیل سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا سورہ بنی اسرائیل, سبحان الذی اسرا بعبدہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عبداللہ بہت بڑا لفظ. چار طرح کے کمالات کے بعد پانچویں کمال کے مرتبے میں عبدیت کا خطاب ملتا ہے, اور اس کو کہا جاتا فادخلی فی عبادی, ادخلی جنت بدخلی جنت, اب میرے عبد میں آ جاتا. پہلے بھی عبد ہی تھا, پہلے بھی عبد ہی تھا, لیکن وہ عبد الگ تھا, یہ عبد الگ ہے, اس کی شان الگ ہوتی ہے. اب اس فقر کے کھلنے کے ساتھ جو اصل کام ہوتا ہے میرے بزرگوں اور بھائیوں اور دوستوں, وہ یہ ہے کہ اپنے علم کو ختم کر کے حق کے علم کو قبول کرنا ہوتا ہے, اور اپنے عمل کو ختم کر کے حق کے عمل کو قبول کرنا ہوتا ہے. تربیت میں یہ چیز ہوتی ہے, جو اللہ نے علم نازل فرمایا وہ لینا, اور اس علم کا جو عمل ہے اس کو لینا. اس کو لینے سے یہ آدمی ان کے منشے کے مطابق ہو جاتا ہے, اللہ کے منشے کے مطابق کسی انسان کا اندرون اور بیرون دونوں ہو جانے کا نام تربیت ہے. تربیت کس بات کا نام ہے؟ تربیت کا مطلب ہے کہ اس کا مربع بن گیا. مربع جانتے ہو؟ مربع جو چیزوں کا بنتا ہے, آملے کا مربع ہوتا ہے, ادرک کا مربع ہوتا ہے, اس کی تربیت ہو گئی ہے, سوجی سے اس کا نام مربع ہوتا ہے. یعنی جتنا اس میں شیرہ اندر گھسانا تھا گھسا دیا, جتنی دھوپ اس کو دکھانی تھی دکھا دیے, جتنا اس کو پکانا تھا اس کو پکا دیے, بلفل کا مربع ہوتا ہے, گلاب کے پھولوں کا مربع ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ بہت سے چیزوں کے مربع ہوتے ہیں. تربیت کا مطلب ہے حق تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے آدمی کا علم ہو جانا, اور حق تعالیٰ کی مرضی کے اعتبار سے آدمی کے عمل کا اور آدمی کے باطن کا ہو جانا. یہ اگر نہیں ہوا آدمی نہیں بنا. دنیا بنتے رہو, اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی بحث نہیں, آدمی بنا نہیں بنا. اس لیے انبیاء آدمی بنانے آتے تھے, سامان نہیں بناتے تھے. انبیاء علیہ السلام چاہے تو گرجیاں نہیں بنا سکتے تھے, بڑے بڑے ایسے ٹاورز نہیں بنا سکتے تھے, 150 منزلہ, 114 منزلہ, 125 منزلہ, ان کی نہیں تھے. جب ضرورت ہوئی تو بنوایا بھی اللہ نے نوح علیہ السلام سے جو کشتی بنائی, اب قیامت تک کیا بنے گی ایسی کیسے. ساری قسم کی مخلوقات کا ایک ایک جوڑا رکھنے کو فرمایا تھا, تو اندازہ لگا لو, ہر جوڑے میں سے دو دو رکھ لو, سانپ بچھو بھی نرمادا, شیر اور چیتا بھی نرمادا, گائے بھینس بھی نرمادا, پرندے بھی نرمادا, سب ساری مخلوقات انسان بھی مسلمان. ظاہر ہے داؤد علیہ السلام کو جب زرا بنانے کو فرمایا تھا, ہم نے زرا بنا دی, تو ان کے لیے انبیاء کے لیے کیا مشکل تھا یہ. لیکن انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے انسان بنانے کے لیے بھیجا, انسان کو بناؤ. بھئی آپ نے تو خود ہی بنا کے پیدا کیا نہیں, پیدا کیا اس کو سالڈ مال, کچا مال ہے, خام مٹیریل ہے, بنا ہوا نہیں ہوتا. پلاسٹک کے دانے دیکھیں, جو پلاسٹک کو ریسائکل کرتے ہیں, اس کا پورا پگھلا کے ایک گچھا بنا دیتے ہیں, پھر اس کے بعد میں اس کو ایک باریک پائپ میں سے گزارتے ہیں, تو اس کے باریک 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 تار بنتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کو کاٹتے ہیں, تو اس کو پلاسٹک کا دانا بولتے ہیں. خام مٹیریل ہے پلاسٹک کا ہی کیا, پیتل کا بھی ایسا ہوتا ہے, تانبے کا بھی ایسے ہوتا ہے, لوہے کا بھی ایسے ہوتا ہے, سونے کا بھی ایسے ہوتا ہے, چاندی کا بھی ایسے ہوتا ہے, ساری دھاتوں کے ساتھ یہی سسٹم ہے. خام مٹیریل ہوتا ہے پہلے, اب یہ آدمی جو ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا نا, یہ را مٹیریل ہے, کچا مال ہے. الولد یولد علی الفطرہ, اب یہ جو پیدا ہوا ہے یہ فطرت کے مطابق ہے, یعنی اس کو جیسا بناؤ گے ویسا بن سکتا ہے, استعداد اس میں ہے. اچھا بناؤ گے تو اچھا بنے گا, برا بناؤ گے تو برا بن جائے گا. فابواہ یحبدانی ہی اور یونصرانی ہی اور یمجسانی ہی, ماں باپ یہودی بناتے ہیں, ماں باپ عیسائی بناتے ہیں, ماں باپ مجوسی بناتے ہیں, ماں باپ دیندار بناتے ہیں, ماں باپ بے دین بناتے ہیں. حدیث شریف ہے, پوری دنیا میں جتنا بے ایمان ہے نا اس کے ذمہ دار ماں باپ, پوری دنیا میں. جو زبان ماں باپ بولتے ہیں وہ زبان بچہ سیکھتا ہے, جو کام ماں باپ کرتے ہیں وہ بچہ ماں باپ کو کام کرتے ہیں. جیسے آپ پیرنٹس کو بلاتے ہیں نا اپنے جانے کے بعد, بھائی ہو گیا سٹیزن ہو گئے ہیں تو چلو پیرنٹس کو ایک مرتبہ وزٹ کرا دو, دکھا دیں گے امریکہ. ایک بڑے میاں آئے پرانے زمانے کے, آ کے گئے وہاں انڈیا پہنچے, کہنے کہ کیا دیکھا امریکہ میں, صاحب کیا بتاؤں اتنے اتنے بچے انگریزی بول رہے ہیں, اتنے بچے انگریزی بولتے ہیں, چونکہ وہاں پہ انگریزی بولنا بڑا کمال ہے, ادھر بھائی انگریزی بولتا ہے. بھائی آپ انگریزوں میں بولیں گے تو انگریزی بولیں گے, فرنچ میں پالو گے تو فرنچ بولیں گے, چائنیز میں پالو گے تو چائنیز بولیں گے, رشین میں پالو گے تو رشین بولیں گے, عربی میں پالو گے تو عربین بولیں گے, بنگلہ دیش میں پالو گے تو بنگلہ بولیں گے, انڈیا اردو اسپیکنگ میں بولو پالو گے تو اردو اسپیکنگ بولیں گے. ابواہ یحفظانی ہی اور ینصرانی, ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو کسی رخ پہ ڈالتے ہیں, اس کو اللہ والے رخ پہ ڈالنا ہے یا شیطان والے رخ پہ ڈالنا ہے. ہم لوگ اگر اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیں نا کہ اولاد کی کیا ہوتی ہے, ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں, پریشان ہو جائیں ہم کی پروردگار کیا ہو گئے. ہم نے تو ان کو بجنا جو کپڑے جو یونیفارم بتا دیا اسکول والوں نے وہ یونیفارم چڑھا دیا, اس سے بحث نہیں کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ نہ پسند ہے. کیا انسان ناشکرا ہے, اس سے بحث ہی نہیں. کبھی کبھی ہم نے سوچا اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہوئے یونیفارم پہناتے ہوئے کہ یہ یونیفارم اللہ کو بھی پسند ہے کہ نہیں, ہم کبھی سوچتے ہیں اس کو. یونیفارم کے معاملے میں اللہ پاک کی غیرت بہت زیادہ ہے, مسلمانوں اس کو سمجھو ذرا. اور ہر جگہ ہوتی ہے غیرت. امریکہ کا فوجی چائنا کے فوجی کا یونیفارم پہن کے آ جائے, قبول کر لیں گے؟ دور سے شوٹ کر دیں گے, شوٹ ہی کر دیں گے, جرمانہ نہیں دیں گے, ٹکٹ وکٹ نہیں دیں گے اس کو $100-200 کا. امریکن جھنڈے کی جگہ چائنیز جھنڈا لگا دو, معاف کر دو گے؟ ایک ملک ادنا ملک والوں کے پاس میں اتنی غیرت ہوتی ہے تو اللہ کے پاس کوئی غیرت نہیں ہوگی, وہاں بے غیرتی کا معاملہ آیا تھا. جو چاہے پہنا دیا, جیسے چاہے صورت بنا لی, ایسا ہوتا ہے. یہ بندگی ہوتی ہے؟ یہ بندگی نہیں ہوتی. اللہ بہت غیرت مند ہے. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے. تشبہ بقوم فہو منہ, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اسی میں سے شمار کر دوں گا, اسی میں شمار کر دیا جائے گا, اسی میں حشر کر دیا جائے گا. اللہ حفاظت فرمائے ہماری اور ہماری بھی اور ہماری اولادوں کی. بہت سخت بات ہے, کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ یہ یونیفارم اللہ کو پسند ہے, اللہ کے نبی کو پسند ہے کہ نہیں, یہ غیروں کا ہے. اور پھر ہم جہاں بھیج رہے ہیں یہ اس کو کیا بنائیں گے, انسان تو نہیں بنا رہے. کیونکہ انسانیت تو بننا, ابھی مطلب عرض کیا گیا, انسانیت بننا کس کو کہیں گے؟ اللہ کے علم کے مطابق ڈلنا اور اللہ کے عمل کے, اللہ کے پسندیدہ عمل کے مطابق ڈلنا, جس کا معیار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کا علم اللہ ہی کا علم ہے, ان کا عمل اللہ ہی کا عمل ہے, وہ انسان ہے اور ورنہ پھر جانور ہے. اور قرآن پاک میں جانور کا لفظ بولا گیا ہے, اس لیے ترجمہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. بلائے کہ کل انعام بلہم اضل, جانور بھی نہیں, جانور سے بدتر. جانور تو جانور ہے, یہ جانور ہے, اس کو ہم نے انسان بنایا, یہ جانور بن گیا تو بدترین حالت پہ تو گیا, اس سے زیادہ ورسٹ کنڈیشن میں چلا گیا نا. اس لیے بلائے کہ کل انعام بلہم اضل فرمایا, اولئک هم الغافلون، اور غافل یہی لوگ ہیں، غفلت میں ہیں، پردے میں ہیں، دور ہیں. انسانیت کا بننا جو ہوتا ہے، اس جب آدمی اس کے مطابق ہو جائے اس کا نام تربیت ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین سب سے اعلیٰ درجے کی ذمہ داریوں میں یہی چیز تھی، دعوت بھی اسی لیے، تعلیم بھی اسی لیے، قرآن کی تعلیم بھی اسی لیے، حدیث شریف کی تعلیم بھی اسی لیے، تاکہ اس انسان کو صحیح کر دیا جائے. کیونکہ انسان کے پاس دو ہی قوتیں اصل ہیں، ایک قوت علم ہے اور ایک قوت عمل ہے. عمل کرنے کی ایک قوت ہے، استعداد ہے، علم حاصل کرنے کی ایک قوت ہے، استعداد ہے، اور دونوں لازم ملزوم نہیں ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس ایک آدمی کی علمی قوت کی ٹریننگ ہو گئی لیکن عمل نہیں اس کے پاس، یہ پاسبل ہے، ایسا ہو سکتا ہے. جس قوت کو تحریک ہوئی، جس قوت کی آپ نے تربیت کی، وہ قوت صحیح ہو گئی، جس کی نہیں کی وہ نہیں رہی. ارے اتنے بڑے مولانا ہو کے ایسا کر دیا، بھائی کیوں نہیں کریں گے، انہوں نے تربیت تھوڑی نہیں، تو اس کی بات بھی نہیں سننا. کیوں نہیں سننا؟ اس کا علم غلط تھوڑی ہے. ڈاکٹر بہت اچھا ہے لیکن خود بیمار ہے، کیا کریں گے؟ ایسا بھی ہوتا ہے بعض منٹوں، ڈاکٹر اپنے فن کا ماہر ہے لیکن وہ خود ڈائبٹک ہے، وہ خود دبلا پتلا مریل ہے لیکن دھکا مارو تو گر جاتا ہے. ایسے بھی ڈاکٹر ہم نے دیکھے ہیں، ایسی بات تھوڑی کہ نہیں ہوتی. قوت علم الگ ہے، قوت عمل الگ ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس قوت عمل ہے، اپنی مرضی کے خلاف ہر قسم کا عمل کرنے کی عادت ڈال لی ہے، اس میں قوت عمل چارج ہو گئی لیکن علم نہیں. جب علم نہیں ہوگا تو بھی تربیت نہیں ہوگی. ہمارے ہندوستان میں ایسے ایسے سنیاسی اور جوگی پڑے ہوئے ہیں، پرسوں مجاہدے میں اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں، سردیوں میں باہر موسم میں رہنا بغیر کپڑوں کے اور بغیر جنا والا اڑے ہوئے کے، پانی میں ٹھہرنا، کھڑے رہنا، درخت سے الٹے لٹک جانا، بیوی بچوں سے دور رہنا، لذت سے اور مزے سے اپنے کو دور رکھنا، گندے سندے رہنا، کیونکہ آدمی کی طبیعت ظاہر مقدر ہو جاتی ہے گندے رہنے سے، میلے کچیلے رہنا، برسوں ہو گئے کبھی سر کے بالوں کی کنگھی نہیں کی، ان کو جھاڑا نہیں، ان کو دھویا نہیں، اس میں جوئیں پڑ گئی ہیں، سب کہنے کہ اپنے آپ کو اذیت دو، اپنے کو مجاہدے میں ڈالو. وہ سمجھتے ہیں اس سے روحانیت ملتی ہے، شاید تو روحانیت نہیں ملتی. جب علم نہیں رہا تو روحانیت کہاں سے ملے گی؟ قوت عمل کو تحریک ہو گئی، قوت علم صحیح نہیں. پہلے زمانے ہر زمانے میں حالات ایسے رہتے تھے، اور اسی اعتبار سے اللہ پاک پیدا بھی فرماتے ہیں، تو پہلے لوگ بہت مجاہدے اس قسم کے کرتے تھے، مسلم بھی کرتے تھے، غیر مسلم بھی کرتے تھے. تو یہ طبیعت کے خلاف میں جو ایکسرسائز پڑتی ہے نا، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت عجیب و غریب ہیں. نفس ناطقہ میں لطافت آنا کہتے ہیں اس کو، آدمی کے نفس ناطقہ میں جب لطافت آ جاتی ہے تو اس سے جو خواص ظاہر ہوتے ہیں، پوری دنیا میں کوئی ایسا میٹیریل نہیں ہے جیسا انسان ہے، اس میں جتنی کیپیسٹی ہے، جتنی باریکیاں ہیں، جتنی استعدادیں ہیں، کسی جوہر میں نہیں ہے سر، کائنات کے کسی جوہر میں نہیں. اسی لیے تو یہ خلیفۃ اللہ ہے. تو اس کی جو خصوصیتیں باہر آ جاتی تھی، پہلے لوگ مجاہدے کو بہت اہمیت دیتے تھے، تو مسلم سے بھی آ جاتی تھی، غیر مسلم سے بھی آ جاتی تھی، وہ سائیڈ ایفیکٹ کے طور پر ہو جاتی تھی چیزیں. ایک جوگی تھا، اس کو یہ کمال ہو گیا کہ وہ محنت کرتے کرتے اس جگہ پر پہنچا کہ وہ پانی ہو جاتا تھا، پانی ہو جا سکتا تھا، اپنے کو پگھلا دیتا تھا، پھر اس کے بعد پھر جیسا کہ ویسا جوائنٹ ہو جاتا تھا. اور اس زمانے میں پھر اللہ والے بھی ایسے ہی بنائے مسلمانوں میں، اللہ پاک نے، کہ اسی قسم کے مجاہدے وہ بھی کرتے تھے، اور ان کے ساتھ کرامتوں کا نظام بھی تھا. وہ ایک بزرگ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں پانی ہو سکتا ہوں تو ہو سکتا ہے. کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی، وہ بھی سکتے ہیں؟ ہو تو بتاؤ، نہیں تو پھر میں حق پہ ہوں تو وہ حق پہ نہیں. ایسا چیلنج کر دیتے تھے پہلے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہو جائیں گے، لیکن اگر میں بھی پانی ہو گیا اور تو بھی پانی ہو گیا، پھر اپن جیسے کہ ویسے ہو گئے، فیصلہ تو پھر بھی نہیں ہوگا نا کہ تو صحیح کیا میں صحیح. کہنے لگے پھر کیا؟ تو بولے ایسا کریں گے، ایک کام کریں گے، میں پانی ہو جاتا ہوں، ایک تیسرے آدمی کو بٹھاتے ہیں، وہ میرے پانی میں ایک روئی بھگو کے رکھ دے تھوڑی سی، پھر تو بھی پانی ہو جا تو تیرے پانی کو بھی پھر روئی بھگو کے رکھ دیں، پھر جب اپن اصلی حالت پہ آ جائیں گے تو پھر دیکھیں گے اس میں کچھ فرق ہے کہ نہیں، کہیں گے ٹھیک ہے. چنانچہ ایسے ہی کیا گیا. تو یہ جو بزرگ کا جو پانی تھا یہ انتہائی خوشبودار تھا، اور وہ جو سنیاسی کا جو پانی تھا جوگی کا، اس میں پیشاب پاخانے کی بوتی. لیکن یہ فرق کیوں ہے؟ لیکن یہ فرق اس لیے ہے کہ عملی قوت تیرے پاس بھی ہے میرے پاس بھی ہے، صحیح علم میرے پاس ہے تیرے پاس نہیں. اور جب تک صحیح علم نہیں ہے تو اندر سے تو ایسے ہی گندا پیشاب کا پیشاب ہے، باہر سے چاہے پانی ہو جائے. بولے پیشاب کو پاک کرنے کا راستہ کیا ہے؟ تو بولے کلمہ پڑھنا ہے. تو وہ مسلمان ہو گیا، یہ لکھا ہے کتابوں میں، اس نے کلمہ پڑھ لیا. اب اس کو کلمہ پڑھانے کے واسطے کوئی ایسی پاورفل چاہیے تھا، انہیں کوئی عام آدمی تو ایسے کوئی کلمہ نہیں پڑھا سکتا. ہوا میں اڑ جانا، اوپر آسمان پہ چڑھ جانا، ادھر تیر کے چلے جانا، پانی پہ چل جانا، یہ جو بزرگوں کے تذکرے ملتے ہیں جب ہمارے پاس امپاسبل لگتے ہیں ابھی. اور باستو ان کرامتوں کو فضول اور واہیات مانتے ہیں، صحیح نہیں. وہ کرامت میں ہر وہ کام ہو سکتا ہے جو اللہ کی قدرت میں ہے. کرامتوں کو نہیں ماننا توحید میں خلل کی وجہ سے ہوتا ہے. کرامتوں کو نہیں ماننا توحید میں خلل کی وجہ سے ہوتا ہے. توحید کمزور ہے، اس لیے تو کرامت سمجھ میں نہیں آ رہی. کرامات الاولیاء حق، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. یہ کچھ بھی ہو سکتی، کیسی بھی ہو سکتی، کیونکہ کرامت میں فاعل اللہ ہوتے ہیں. کرامت میں کرنے والا اس عمل کا کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے. تو کرامت میں کیا چیز پاسبل ہے؟ وہ چیز پاسبل ہے جو اللہ کی قدرت میں پاسبل ہے. اللہ کی قدرت میں کیا چیز پاسبل ہے؟ وہ قادر مطلق ہے، اس میں تو کوئی لمٹ نہیں. جو چاہے، جب چاہے، جیسا چاہے، جس کے ساتھ چاہے کر سکتا ہے. حضرت خواجہ سلیم الدین سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں بھی ایسے ہی ایک جوگی جو ہے نا آ گیا تھا، سر پہ بادشاہ کے پاس آ گیا. کہنے لگا میں ہوا میں اڑ سکتا ہوں اور اوپر چڑھ سکتا ہوں بغیر کسی سہارے کے، میں اوپر تک جا کے آ سکتا ہوں بادلوں سے. اگر کوئی تمہارے پاس ہے اور تم اپنے آپ کو حق پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو پیش کرو. وہ بادشاہ جو ہے اس نے کہا یار ہمارے پاس کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ حضرت ہیں، حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ. چلے گئے حضرت کے پاس، کہنے گئے حضرت ایسا مسئلہ پیش آ گیا، وہ کمبخت لوگوں کو پریشان کر رہا ہے. وہ کہہ رہا کہ نہیں میں حق پر ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں. حضرت آپ اس کا کوئی علاج فرما دیں گے؟ فرمایا کہ اگر وہ اوپر تک گیا بیٹھے بیٹھے اور میں بھی اوپر تک گیا تو زیادہ زیادہ یہ بات ہوگی کہ ٹھیک ہے تم بھی کسی چیز پر ہے میں بھی کسی چیز پر ہوں، تو اسلام اور کفر کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہو. وہ بھی حق ہو گیا پھر یہ بھی حق ہو گیا، جبکہ صرف اسلام حق ہے. اس کا فیصلہ ایسے کیسے ہوگا؟ پھر حضرت نے فرمایا کہ اس کا علاج میں کرتا ہوں. فرمایا میرے جوتے لے جاؤ، میرے کھڑا میں لے جاؤ، لکڑی کے ہوتے تھے پہلے، میرے کھڑا میں لے جاؤ. جب وہ اوپر چڑھنا شروع کرے گا نا یہ جوتے بھی اس کی زد اڑیں گے. میں آؤں گا تو برابری کا مقابلہ ہو جائے گا، میرا اس کا کیا برابری، اللہ نے الگ کیا ہے. وہ لوگ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے تھے لیکن موقع پر اس قسم کی کمالات کو ظاہر کر دیتے تھے. اب وہ جوگی ہے، سب مجلس ہے، بادشاہ کی مجلس سجی ہوئی ہے، وہ بیٹا بیٹا اڑ رہا اوپر، وہ حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے کھڑا میں بھی اوپر جا رہے تھے. اور جہاں تک جا سکتا تھا جب وہ چلا گیا تو وہاں حضرت سلیم چشتی کی کھڑا میں اس کے سر پہ بجانا شروع کرے، وہ اس کو نیچے لے کے آئے، تب مسلمان ہوا جا کے کہ ہاں بھائی ہے میرے سے بھی آگے کوئی چیز ہے. تو دماغ صحیح کرنے کے واسطے اللہ ہر زمانے میں اس کی موافق انتظام رکھتے رہے ہیں. جیسے حالات ویسا انتظام. تو قوت عمل ایک آدمی کے پاس ہو اور قوت علم نہ ہو یہ ہو سکتا ہے، قوت علم ایک آدمی کے پاس ہو اور قوت عمل نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور دونوں کو جو جامع کرے گا اس کی تربیت بھی. علم صحیح کیا بالکل قرآن حدیث کے مطابق اپنا علم کیا، عمل صحیح کیا بالکل قرآن حدیث کے مطابق اپنا عمل کر لیا. اور عمل جو ہے وہ جو ہم باہر میں دکھنے والا عمل کرتے ہیں نا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، یہ عمل اصل میں کسی صفت کا اظہار ہے. ہر فعل کے پیچھے صفت ہوتی ہے، ہر صفت کے پیچھے ذات ہوتی ہے. اس دنیا کے اندر ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اندر صفت کچھ اور ہے، باہر عمل کچھ اور ہے. مقابلہ کر کے آدمی اس کو پیش کرتا ہے. تو ایسا تکلف سے جو عمل اپنی صفت کے خلاف ظاہر کیا جاتا ہے وہ معتبر نہیں ہوتا اللہ کے پاس، وہ شو پٹپ ہے، اتفاقی ہے. وہ عمل معتبر ہے کہ جس صفت سے اس کا تعلق ہے وہ صفت بنی ہوئی ہو.